الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، اس سے پہلے جو بحث ہو چکی ہے اس کے بارے میں چند طالب علموں کے سوالات ہیں جن سے میں اس لیکچر کی ابتدا کر رہا ہوں. ایک سوال یہ سامنے آیا ہے کہ چاروں مقامات پر اس آیت میں اس اہتمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کا ذکر کیوں کیا گیا ہے. یعنی سوال کا منشا یہ ہے کہ اتنی بات تو واضح ہو گئی کہ انبیاء علیہ السلام اصلاً لوگوں کا تزکیہ کرنے کے لیے آتے ہیں، رسالت معاد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی تزکیے کے لیے ہوئی ہے، اور تزکیے کے لیے جو طریقہ بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو قانون اور حکمت کی تعلیم دی جائے. لیکن یہ تلاوت آیات کا ذکر اس اہتمام کے ساتھ ہر جگہ کیوں ہوا ہے؟ اس کا ایک خاص پس منظر ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے جلیل القدر پیغمبر ہیں. قرآن مجید میں یہ بیان ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت میں غیر معمولی مماثلت ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور جو تورات میں خود رسالت معاد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشین گوئی ہے اس کے الفاظ بھی یہ ہیں کہ میری مانند ایک پیغمبر مبعوث کرے گا. ان پر تورات نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا. یہ انبیاء علیہ السلام کی تاریخ میں غیر معمولی شرف ہے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہوا، اور اس کے بعد پھر انبیاء بنی اسرائیل میں جو جلیل القدر پیغمبر آئے ہیں ان میں سے سیدنا داؤد علیہ السلام کو، اور پھر آخر میں مسیح علیہ السلام کو یہ شرف حاصل ہوا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام ان کے منہ میں ڈالا. تو بنی اسماعیل میں اس آخری پیغمبر کی بعثت چونکہ ایک غیر معمولی واقعہ تھا، تو اس میں اس چیز کو بطور خاص سیدنا ابراہیم نے بھی نمایاں کیا کہ یہ پیغمبر دین کے اصل مقصد کو حاصل کرنے کی جدوجہد کرے گا، یہ شریعت بھی لے کر آئے گا اور یہ لوگوں کو حکمت بھی سکھائے گا. اور اس کے ساتھ یہ بات بھی واضح کر دی کہ شریعت اور حکمت یہ اللہ کے کلام کی صورت میں بھی اس پر نازل ہوگی. چنانچہ اگر آپ تورات کی پیشین گوئی کو دیکھیں تو اس میں خاص طور پر ان دو باتوں کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی ایک یہ کہ میں اس پیغمبر کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا، اور دوسرے اس چیز کا کہ وہ میرا نام لے کر میری بات کہے گا، میری اتھارٹی پر میری بات کہے گا. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کی تمام صورتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتی ہیں. مولانا حمید الدین فرائی نے اس آیت کی تفسیر میں بہت صحیح لکھا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بے سند اور اتھارٹی کو بیان کرتی ہے، یعنی اللہ کے نام سے. معاملے کی نوعیت صرف یہ نہیں ہے کہ یہ کلام پیغمبر اپنی طرف سے پیش کر رہے ہیں، بلکہ اللہ کے نام سے اس کے کلام کی حیثیت سے پیش کر رہے ہیں. اس میں جو تورات کی پیشین گوئی ہے ایک نظر اس کے اوپر ڈال لیجئے، اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کیا بات ہے جس کو خاص طور پر قرآن مجید بیان کرتا ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے مخاطب ہو کر یہ کہا، میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا. اس سے اوپر یہی بات دہرائی ہے، خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے، یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا. جو بنی اسماعیل میں آنا تھا تو اس لیے تیرے ہی بھائیوں میں سے بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہا ہے، ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور میں جو کچھ اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا، اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے گا تو میں ان کا حساب اس سے لوں گا. یہ تورات کی پیشین گوئی ہے رسالت معاد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اس پیشین گوئی میں خاص طور پر ان دونوں باتوں کو نمایاں کیا ہے. تو گویا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب آپ کے لیے دعا کی تو اس میں یہ سب باتیں انہوں نے جمع کر دیں. یعنی ایک یہ کہ وہ پیغمبر اللہ کا کلام لے کر آئے گا, نبوت کے لیے وہی تو ناگزیر ہے لیکن یہ ضروری نہیں کہ خدا کا اپنا کلام پیغمبر کے منہ میں ڈالا جائے. بنی اسرائیل کے بہت سے انبیاء ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوئی, انہوں نے اللہ کے پیغمبر کی حیثیت سے لوگوں کو نصیحت کی, ان کی ہدایت کے لیے جدوجہد کی, لیکن ان پر اللہ کا کلام نازل نہیں ہوا. تو اللہ کا کلام گویا آپ کے منہ سے نکلے گا, آپ کی زبان فیض ترجمان پر جاری ہوگا, ایک یہ پہلو, اور دوسرا وحی. تو اس کو قرآن مجید خاص طور پر اس لیے نمایاں کرتا ہے. ایک تو یہ چیز ہو گئی. دوسری چیز جو سامنے آئی وہ یہ تھی کہ یہ بات ایک حد تک واضح ہو گئی کہ قرآن مجید نے تورات اور انجیل دونوں کو اس طرح سے بیان کیا ہے کہ گویا ایک لف و نشر مرتب کسی کیفیت پیدا ہو گئی ہے, یعنی ایک قانون ہے دوسرے حکمت. اور جتنی آیات پچھلے لیکچر میں سامنے آ گئی تھی اس میں بھی یہ چیز بہت اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے. لیکن جو سوال سامنے آیا وہ یہ تھا کہ اس کی نوعیت کیا ایسی ہی نمایاں ہے یعنی تورات اور انجیل میں؟ تو میں اس کے دو مقامات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پوری تورات کا یہی معاملہ ہے. تورات کے بارے میں چند باتیں میں پہلے عرض کر دوں. ہمارے پاس جو اس وقت مجموعہ ہے وہ بائبل کے نام سے ہم کو ملتا ہے. یہ بائبل ساری کی ساری محض تورات نہیں ہے, یعنی اس کی نوعیت یہ ہے کہ اس میں قدیم انبیاء کے صحائف بھی ہیں, اس میں تورات بھی ہے, اس میں بنی اسرائیل کی تاریخ بھی ہے, پھر اس کے بعد اس میں زبور بھی ہے, اور آخر میں اس میں سیدنا مسیح علیہ السلام کی انجیل جس طریقے سے روایت ہوئی ہے وہ بھی موجود ہے. اور پھر وہیں یہ ختم نہیں ہو جاتی بلکہ اس کے بعد سیدنا مسیح علیہ السلام کے حواریوں نے اور پھر سیدنا مسیح علیہ السلام کا پیغام لے کر جو لوگ رومی عیسائیت کی تبلیغ کے لیے نکلے ان کے خطوط بھی ہیں. ایک بڑا لمبا باب ان سے متعلق ہے, رسولوں کے اعمال کے نام سے ایک بڑا لمبا باب ہے. اور اس کا خاتمہ یوحنا عارف کے اس مکاشفے پر ہوتا ہے جو خود مذہبی اور الہامی لٹریچر میں ایک بڑی غیر معمولی چیز ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی تفصیل کے ساتھ اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور پھر اس کے بعد 1000 سال بعد اور پھر یاجوج و ماجوج کے خروج کے واقعات بیان ہوئے ہیں, وہ کسی دوسری جگہ اس تفصیل سے بیان نہیں ہوئے. تو یہ سب چیزیں بائبل کے اس مجموعے میں ہیں. بائبل کے اس مجموعے میں عام طور پر ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ پہلی 5 کتابیں تورات ہیں. یعنی جو ہمارے پاس اس وقت مجموعہ ہے اس میں پیدائش, خروج, اخبار, گنتی اور استثناء, ان 5 کتابوں کے بارے میں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ تورات ہے. میرے اپنا جو کچھ نقطہ نظر تحقیق کے بعد ہے وہ میں اشارہ طرز کر دیتا ہوں. میرا اپنا خیال یہ ہے اور اس پر کبھی اللہ نے توفیق دی تو میں کام بھی کروں گا کہ جس طریقے سے قرآن نازل ہوا ہے بالکل اسی طرح سے تورات نازل ہوئی ہے. یعنی یہ خیال صحیح نہیں ہے, جیسے کہ خود استاد امام نے بھی جگہ جگہ اس کو بیان کیا ہے, یہ خیال صحیح نہیں ہے کہ تورات ایک کتاب کی شکل میں پہلی مرتبہ دے دی گئی. چنانچہ یہ جتنی بھی کتابیں پہلے ہیں ان میں تورات ترتیب نزول سے ہے, یعنی جیسے جیسے احکام نازل ہوئے ہیں اسی طرح انہوں نے اس کا پورا ریکارڈ رکھنا شروع کر دیا. یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے قرآن مجید اگر مرتب نہ کیا جاتا, یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مکے ہی میں دنیا سے رخصت ہو جاتے, تو اگر قرآن مجید مرتب نہ کیا جاتا تو ہمارے پاس اسی طرح کی روایت کی صورت میں ہوتا ہے. اس میں بیان کیا جاتا کہ فلاں وقت میں فلاں موقع پر یہ سورہ پڑی گئی, فلاں وقت فلاں موقع پر یہ سورہ پڑی گئی, اسی روایت کی صورت میں ہوتا. تو وہ پہلے اس طرح ہے ساری کی ساری. اس کے بعد پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جب اقتدار حاصل ہو گیا, ایک منظم ریاست قائم ہو گئی, ان کی حکومت پوری طرح محکم ہو گئی, تو تب تورات کو اللہ تعالیٰ نے خود اسی طرح مرتب کیا جس طریقے سے قرآن مجید کو مرتب کیا. قرآن مجید کے بارے میں بھی ہمیں یہ معلوم ہے کہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ایک نئی ترتیب سے اس کو مرتب کیا, اور اس کی تفصیل آگے آئے گی اسی کتاب میری میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری مرتبہ آخری رمضان میں 2 مرتبہ جبریل نے اس نئی ترتیب کے ساتھ پڑھ کر سنایا. اس نئی ترتیب میں کیا چیزیں ملحوظ رکھی گئیں اس کو خود قرآن نے بھی بیان کیا ہے. سورہ قیامہ میں بیان کیا ہے اور اسی طرح سورہ آلہ میں بیان کیا ہے. یعنی یہ بتایا ہے کہ اس قرآن کی 2 قراءتیں ہوں گی, ایک پہلے جو اب ہو رہی ہے اور ایک پھر ایک نئی ترتیب کے ساتھ کی جائے گی, اور اس نئی ترتیب میں بالکل اس کو اس طرح جمع کر دیا جائے گا جیسے کہ اب قیامت تک یہ جمع رہے گا. تو بالکل یہی معاملہ وہاں ہوا ہے. میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اصل تورات جو بالکل ترتیب دے کر بنی اسرائیل کو دے دی گئی وہ استثناء ہے, یعنی جو پانچویں اور آخری کتاب ہے، اس کو اگر آپ اس زاویے سے پڑھیں گے تو یہ بالکل واضح ہو جائے گا، یعنی اس کی ابتدا میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام بڑی تفصیل سے خود اس کو بیان کر دیتے ہیں کہ یہ اب تمہارے سامنے وہ ساری چیز دوبارہ رکھی جا رہی ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ وہی احکام ہیں جو پیچھے بیان ہوئے ہیں، کچھ حق و اضافے کے ساتھ، یعنی جو چیزیں وقتی نوعیت کی تھیں وہ ختم ہو گئی ہیں، جو کچھ درمیان کی تفصیلات تھیں ان کو الگ کر دیا اور مرتب شکل میں اس کو لے آیا۔ تو یہ اس کی نوعیت ہے۔ چنانچہ تورات کو اگر دیکھنا ہو تو استثناء پڑھنی چاہیے۔ اب یہ دیکھیے قانون کیا ہوتا ہے، یعنی قرآن مجید کی نوعیت تو میں اس سے پہلے عرض کر چکا کہ وہ قانون بھی ہے، حکمت بھی ہے، اس وجہ سے اس کا مزاج، اس کا اسلوب بالکل مختلف ہے، بہت منفرد اور بہت مختلف۔ اس میں ایسے نہیں ہوتا کہ ایک باب قانون کا شروع ہو گیا ہے، شریعت کا شروع ہو گیا ہے، بلکہ ایک خاص مدعا کے لیے سورہ اترتی ہے اور پھر وہ ایک خاص جگہ سے شروع ہوتی ہے، اس میں تذکیر کے، نصیحت کے، حکمت کے مباحث ایک خاص مضمون کے لیے چلے آ رہے ہوتے ہیں اور پھر ایک موقع کے اوپر آ کر اللہ تعالیٰ اپنی شریعت کے بعض احکام بھی بیان کر دیتے ہیں۔ پھر اس حکم سے کوئی بحث پیدا ہو جاتی ہے، اس کو لے لیتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ سوالات پیدا ہو جاتے ہیں، اس کو لے لیتے ہیں۔ یہ قرآن مجید اگر کبھی پڑھنے پڑھانے کا موقع ملا تو آپ سورہ بقرہ میں بہت اچھی طرح دیکھیں گے کہ کیسی عمدہ ترتیب سے شریعت، حکمت، اس کے مباحث ساتھ ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ قرآن کا معاملہ یہ ہے۔ اور اس سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس آیت میں رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقرر کو جس طرح بیان کیا گیا ہے تو اس میں خاص زور دیا گیا ہے، یعنی وہ اللہ کی آیات پڑھ کر سنائیں گے اور لوگوں کا تزکیہ کریں گے۔ یہ اصل کام ہو گیا، یعنی خدا کے پیغمبر آئے، اللہ نے اپنا کلام ان کے منہ میں ڈالا، انہوں نے اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی۔ مقصد کیا ہے؟ یعنی تزکیہ۔ اصل دین وہی ہے کہ لوگوں کے نفوس کا تزکیہ کیا جائے، اور یہ تزکیہ کیسے کریں گے؟ ان کو قانون اور حکمت کی تعلیم دیں گے۔ تو یہ پوری بات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان ہو گئی۔ تورات میں نے عرض کیا تھا کہ وہ سرپرست قانون ہے، اور یہ جو میں آپ کے سامنے حصہ پڑھ رہا ہوں، یعنی پوری کی پوری ایسے ہی، کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے، تم خداوند اپنے خدا کے فرزند ہو، تم مردوں کے سبب سے اپنے آپ کو زخمی نہ کرنا اور نہ اپنے ابرو کے بال مڑوانا، کیونکہ تم خداوند اپنے خدا کی مقدس قوم ہو، اور خداوند نے تم کو روئے زمین کی اور سب قوموں میں سے چن لیا تاکہ تو اس کی خاص قوم ٹھہرو۔ تم کسی گنونی چیز کو مت کھانا، جن چوپایوں کو تم کھا سکتے ہو وہ یہ ہے، یعنی گائے، بیل اور بھیڑ اور بکری اور ہرن اور چکارا اور چھوٹا ہرن اور بزے کوہی اور صابر اور نیل اور گائے اور جنگلی بھیڑ، اور چوپایوں میں سے جس جس کے پاؤں الگ اور چرے ہوئے ہوں اور وہ جگالی بھی کرتا ہو تم اسے کھا سکتے ہو، لیکن ان میں سے جو جگالی کرتے ہیں یا ان کے پاؤں چرے ہوئے ہیں تم ان کو، یعنی اونٹ اور خرگوش اور صافان کو نہ کھانا، کیونکہ یہ جگالی کرتے ہیں لیکن ان کے پاؤں چرے ہوئے نہیں ہیں، سو یہ تمہارے لیے ناپاک ہے۔ اور سور تمہارے لیے اس سبب سے ناپاک ہے کہ اس کے پاؤں تو چرے ہوئے ہیں پر وہ جگالی نہیں کرتا، تم نہ تو ان کا گوشت کھانا اور نہ ان کی مردے کو ہاتھ لگانا۔ آپ بھی جانوروں میں سے تم انہی کو کھانا جن کے پر اور چھلکے ہوں، لیکن جس کے پر اور چھلکے نہ ہوں تم اسے مت کھانا، وہ تمہارے لیے ناپاک ہے۔ اب مثال کے طور پر یہ ایک باب ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے، تین تین برس کے بعد تو تیسرے برس کے مال کی ساری دہ یکی نکال کر اسے اس کے پھاٹکوں کے اندر اکٹھا کرنا، یہ زکات ہے۔ دہ یکی کا مطلب ہے عشر، یعنی ایک بٹا دس، وہی مقدار جو ہمارے ہاں ہے، ان کے ہاں بھی تھی۔ تب لاوی جس کا تیرے ساتھ کوئی حصہ یا میراث نہیں، اور پردیسی اور یتیم اور بیوہ عورتیں جو تیرے پھاٹکوں کے اندر ہوں آئیں اور کھا کر سیر ہوں، تاکہ خداوند تیرا خدا تیرے سب کاموں میں جن کو تو ہاتھ لگائے تو اس کو برکت بخشے۔ بالکل یہی اسلوب ہے، یعنی آپ کسی مقام پر جنگ کے احکام بالکل اسی طرح بڑی تفصیل کے ساتھ اس میں بیان ہوتے ہیں۔ خون ہوگا تو اس میں کیا کیا جائے گا، اگر کسی موقع کے اوپر لوگ شریعت کی خلاف ورزی کر کے بھاگ کھڑے ہوں تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، اس کے لیے نظم و نسق کیسے قائم کیا جائے گا، یعنی پوری کی پوری اسی اسلوب میں آپ پڑھتے چلے جائیے۔ اور یہ ایسے ہی ہے، مذبح بنانے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ اسی طرح سے اگر تیرے درمیان تیری بستیوں میں جن کو خداوند تیرا خدا تجھ کو دے کہیں کوئی مرد یا عورت ملے جس نے خداوند تیرے خدا کے حضور یہ بدکاری کی ہو کہ اس کے عہد کو توڑا ہو اور جا کر اور معبودوں کی یا سورج اور چاند یا اجرام فلکی میں سے کسی کی جس کا حکم میں نے تجھ کو نہیں دیا پرستش کی ہو، اور یہ بات تجھ کو بتائی جائے اور تیرے سننے میں آئے تو جانفشانی سے تحقیقات کرنا، اور اگر یہ ٹھیک ہو اور قطعی طور پر ثابت ہو جائے کہ اسرائیل میں ایسا مکروہ کام ہوا تو تو اس مرد یا عورت کو جس نے یہ برا کام کیا باہر اپنے پھاٹکوں پر نکال لے جانا اور ان کو ایسا سنسار کرنا کہ وہ مر جائے۔ یعنی اس طرح احکام یہ احکام ہے اور بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بیان ہوئے ہیں۔ اس میں ظاہر ہے کہ ترجمے میں بھی کچھ تبدیلیاں ہو گئی ہیں، اور بعض جگہوں پر دقت نظر سے مطالعہ کیا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہود کی بعض کی فقہ بھی شامل ہو گئی ہے۔ تاہم بحثیت مجموعی اس میں وہ سب چیزیں موجود ہیں جو شریعت کے لحاظ سے بنی اسرائیل پر نازل کی گئیں۔ اب اس کے بعد یہ دیکھیے کہ انجیل کیا کرتی ہے. انجیل میں سیدنا مسیح علیہ السلام یہ بات ابتدا ہی میں واضح کر دیتے ہیں کہ میں کوئی نئی کتاب لے کر نہیں آیا. ابتدا ہی واضح کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں تورات کو پورا کرنے آیا ہوں, اس کو منسوخ کرنے نہیں آیا. یعنی یہ تورات اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے, اس میں جو شریعت بیان ہوئی ہے میں اس شریعت میں کوئی کمی بیشی نہیں کروں گا. لیکن اس شریعت کے پیچھے کیا چیز ہے, وہ کس حکمت پر مبنی ہے, کن اصول پر مبنی ہے, اس کو وہ نہایت خوبصورت اسلوب میں بیان کرتے ہیں. آپ اس کی ایک مثال دیکھیے. یہ وہی مشہور ان کا پہاڑی کا باز ہے. اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ کیا فرق ہے دونوں میں, یعنی کیوں یہ کہا جاتا ہے کہ تورات قانون ہے اور یہ سراپا حکمت ہے. وہ اس بھیڑ کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑھ گیا, اور جب بیٹھ گیا تو اس کے شاگرد اس کے پاس آئے اور وہ اپنی زبان کھول کر ان کو یوں تعلیم دینے لگا, مبارک ہے وہ جو دل کے غریب ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے, مبارک ہے وہ جو غمگین ہیں کیونکہ وہ تسلی پائیں گے, مبارک ہے وہ جو حلیم ہیں کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے, مبارک ہے وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے, مبارک ہے وہ جو رحم دل ہیں کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا, مبارک ہے وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے, مبارک ہے وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے, جب میرے سبب سے لوگ تم کو لان تان کریں گے اور ستائیں گے اور ہر طرح کی باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں گے تو تم مبارک ہوگے, خوشی کرنا اور نہایت شادمان ہونا کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے, اس لیے کہ لوگوں نے ان نبیوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے اسی طرح ستایا تھا. تم زمین کے نمک ہو, لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا, پھر وہ کسی کام کا نہیں سو اس کے سوا اس کے کہ باہر پھینکا جائے اور آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روندا جائے. تم دنیا کے نور ہو, جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا, اور چراغ جلا کر پیمانے کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھتے ہیں تو اس کے گھر کے سبب سب لوگوں کو روشنی پہنچتی ہے. اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے درمیان چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کرے. اب یہ دیکھیے کیا کہتے ہیں وہ, یہ نہ سمجھو کہ میں تورات یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں, منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں, کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں ایک نقطہ یا ایک شوشہ تورات سے ہرگز نہ ٹلے گا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے. بس جو کوئی ان چھوٹے سے چھوٹے حکموں میں سے بھی کسی کو توڑے گا اور یہی آدمیوں کو سکھائے گا وہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا کہلائے گا, لیکن جو ان پر عمل کرے گا اور ان کی تعلیم دے گا وہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا کہلائے گا. کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تمہاری راست بازی فقیہوں اور فریسیوں کی راست بازی سے زیادہ نہ ہوگی تو تم آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے. اب کیا کرتے ہیں وہ, تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ خون نہ کرنا, اور جو کوئی خون کرے گا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا, یعنی وہ قانون بیان کرے. پہلے ایک قانونوں نے بیان کیا, لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنے بھائی پر غصے ہوگا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا, یعنی نیچے لے گئے. بات یہاں سے شروع ہونی چاہیے. اور جو کوئی اپنے بھائی کو پاگل کہے گا وہ صدر عدالت کی سزا کے لائق ہوگا, یہ آخر میں واضح ہو جائے گا کہ اصل میں وہ قیامت کی عدالت کا ذکر کر رہے ہیں. اور جو اس کو احمد کہے گا وہ آج سے جہنم کا سزاوار ہوگا. بس اگر تو قربان گاہ پر اپنی نظر گزرانتا ہو اور وہاں تجھے یاد آئے, یعنی یہ ریچول ہے نا کہ قربان گاہ پر جا کر قربانی دینی ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ اگر تو قربان گاہ کے آگے اپنی نظر گزار رہا ہو اور تجھے یاد آئے کہ میرے بھائی کو مجھ سے کچھ شکایت ہے تو وہی قربان گاہ کے آگے اپنی نظر چھوڑ دے اور جا کر پہلے اپنے بھائی سے ملاپ کر تب آ کر اپنی نظر گزار. یہ اب دین کی وہ حکمت واضح کر رہے ہیں. جب تک تو اپنے مدعی کے ساتھ راہ میں ہے اس سے جلد صلح کر لے. مدعی یعنی جو مقدمہ لے کے آیا ہے. یہودیوں میں چونکہ قانون اور اس کی موشگافیاں بہت عام ہو گئی تھیں. اب دیکھیے کتنی خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ مدعی تجھے منصف کے حوالے کر دے اور منصف تجھے سپاہی کے حوالے کر دے اور تو قید خانے میں ڈالا جائے. میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک تو کوڑی کوڑی ادا نہ کرے گا اس قید خانے سے ہرگز نہ چھوٹے گا. قیامت کی تمثیل انہوں نے بیان کی. تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ زنا نہ کرنا, لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جس کسی نے بری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ کی وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ بدکاری کر چکا. بس اگر تیری داہنی آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال کر اپنے پاس سے پھینک دے, کیونکہ تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ تیرے اعضاء میں سے ایک جاتا رہے اور تیرا سارا بدن جہنم میں نہ ڈالا جائے. اور اگر تیرا داہنا ہاتھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اس کو کاٹ کر اپنے پاس سے پھینک دے, کیونکہ تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ تیرے اعضاء میں سے ایک جاتا رہے اور تیرا سارا بدن جہنم میں نہ جائے. یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑے اسے طلاق نامہ لکھ دے. تورات میں ہے نا کہ آپ بیوی سے نکاح بھی کر سکتے ہیں طلاق بھی دے سکتے ہیں, تو پہلے وہ قانون کا ریفر کرتے ہیں. لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنی بیوی کو حرام کاری کے سوا کسی اور سبب سے چھوڑ دے وہ اس سے بدکاری کراتا ہے، جو کوئی اس چھوڑی ہوئی سے بیاہ کرے وہ اس سے بدکاری کرتا ہے۔ یہ گویا وہ طلاق کو کنڈیم کر رہے ہیں، بہت عام ہو گئی تھی، اس سے مسیحیوں نے یہ قانون بدقسمتی سے کر لیا کہ طلاق دینا ممنوع ہے، حالانکہ وہ حکمت کی طرف۔ پھر تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ جھوٹی قسم نہ کھانا بلکہ اپنی قسمیں خداوند کے لیے پوری کرنا، یہ تورات کے قانون کو پھر انہوں نے ریفر کیا، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ بالکل قسم نہ کھانا، نہ تو آسمان کی کیونکہ وہ خدا کا تخت ہے، نہ زمین کی کیونکہ وہ اس کے پاؤں کی چوکی ہے، نہ یروشلم کی کیونکہ وہ بزرگ بادشاہ کا شہر ہے، نہ اپنے سر کی قسم کھانا کیونکہ تو ایک بال کو بھی سفید یا کالا نہیں کر سکتا، بلکہ تمہارا کلام ہاں یا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو قسمیں کھاتے ہیں وہ بدی سے کام۔ یا یہ ہے نا ایک خاص آدمی کے اندر بعض اوقات بات بات سے قسم کھانے کی۔ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت۔ اب انہوں نے اس قانون کو بیان کیا، قرآن میں بھی ہے تورات کا یہی قانون۔ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ شریر کا مقابلہ نہ کرنا، بلکہ جو کوئی تیرے دہنے گال پر تماچا مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دینا۔ یہ گویا وہ حکمت میں کس جگہ پر لے آئے ہیں۔ اگر کوئی تجھ پر نائش کر کے تیرا کرتا لینا چاہے تو چوگا بھی اسے دے دینا، اور جو کوئی تجھے ایک کوس دے گار میں لے جائے اس کے ساتھ دو کوس چلے جانا، اور جو کوئی تجھ سے مانگے اسے دے دے، اور جو تجھ سے قرض چاہے اس سے مو نہ موڑ۔ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ اپنے یہ وہ تورات کو پھر رکھا جائے، اپنے پڑوسی سے محبت رکھ کر اپنے دشمن سے عداوت۔ یہ خاص وہ قانون ہے جس میں اصل میں بنی اسرائیل نے قتال کیا ہے، اس کے احکام اس آیت سے شروع ہوتے ہیں۔ لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرنا، تاکہ تم اپنے باپ کے جو آسمان پر ہے بیٹے ٹھہرو، کیونکہ وہ اپنے سورج کو بدوں اور نیکوں دونوں پر چمکاتا ہے، اور راست بازوں اور ناراستوں دونوں پر میں برساتا ہے۔ کیونکہ اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں سے محبت رکھو تو پھر تمہارے لیے اجر کیا ہوا؟ کیا محصول لینے والے بھی ایسا نہیں کرتے؟ اگر تم اپنے بھائیوں ہی کو سلام کرو تو کیا زیادہ کرتے ہو؟ کیا غیر قوموں کے لوگ بھی ایسا نہیں کرتے؟ پھر چاہیے کہ تم کامل ہو جیسا کہ تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ خبردار اپنے راست بازی کے کام آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرنا، نہیں تو تمہارے باپ کے پاس جو آسمان تھا تمہارے لیے کچھ اجر نہیں ہوگا۔ آگے کچھ حصے کو آپ چھوڑ دیجئے تو آگے ہے، اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے، بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے روزہ دار جانے، اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے دیکھتا ہے وہ تجھے بدلہ دے گا۔ اپنے واسطے زمین پر مال جمع نہ کرو جہاں کیڑا اور زنگ خراب کرتا ہے، جہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں، بلکہ اپنے آسمان پر مال جمع کرو جہاں نہ کیڑا خراب کرتا ہے، نہ زنگ لگتا ہے، نہ چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں، کیونکہ جہاں تیرا مال ہے وہیں تیرا دل بھی رہے گا۔ بدن کا چراغ آنکھ ہے، بس اگر تیری آنکھ درست ہو تیرا سارا بدن روشن ہوگا، اگر تیری آنکھ خراب ہو تیرا سارا بدن تاریک ہوگا۔ یہ بہت مفصل، یعنی کوئی جواب نہیں ہے اس کلام کا۔ آپ اس کو دیکھیے، اس کو پہاڑی کا آواز جو ہے سرمن سمبھو، کوئی آدمی دو بالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، کیونکہ یا تو ایک سے عداوت رکھے گا اور دوسرے سے محبت، ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو ناچیز جانے گا۔ تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی جان کی فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کھائیں گے اور کیا پیئیں گے، اور نہ اپنے بدن کی کہ کیا پہنیں گے۔ کیا جان خوراک سے اور بدن پوشاک سے بڑھ کر نہیں؟ ہوا کے پرندوں کو دیکھو کہ نہ بوتے ہیں نہ کاٹتے ہیں نہ کوٹھیوں میں جمع کرتے ہیں، تو بھی تمہارا آسمانی باپ ان کو کھلاتا ہے۔ کیا تم اسے زیادہ قدر نہیں رکھتے؟ تم میں ایسا کون ہے جو فکر کر کے اپنی عمر میں ایک گھڑی بھی بڑھا سکے؟ اور پوشاک کے لیے کیوں فکر کرتے ہو؟ جنگلی سوسن کے درختوں کو غور سے دیکھو کہ وہ کس طرح بڑھتے ہیں۔ دنیا طلبی کی جو دوڑ اس وقت یہود میں تھی، اس میں ایک ایک چیز کو وہ لے رہے ہیں۔ عیب جوئی نہ کرو، یہ کچھ اور آگے ہے، عیب جوئی نہ کرو کہ تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے، کیونکہ جس طرح تم عیب جوئی کرتے ہو اسی طرح تمہاری بھی عیب جوئی کی جائے گی، اور اس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی سے ایک دن تمہارے واسطے بھی ناپا جائے گا۔ تو کیوں اپنے بھائی کی آنکھ کے تنکوں کو دیکھتا ہے اور اپنی آنکھ کے شتیر پر غور نہیں کرتا؟ اور جب تیری ہی آنکھ میں شتیر ہے تو تو اپنے بھائی سے کیوں کر کہہ سکتا ہے کہ لا تیری آنکھ میں سے تنکا نکال دوں؟ اے ریاکار، پہلے اپنی آنکھ میں سے شتیر تو نکال لے، پھر اپنے بھائی کی آنکھ سے تنکوں کو بھی اچھی طرح دیکھ کر نکال لینا۔ پاک چیز کتوں کو نہ دو اور اپنے موتی سوروں کے آگے نہ ڈالو، ایسا نہ ہو کہ وہ ان کو پاؤں تلے روندیں اور پلٹ کر تم کو پھاڑیں۔ مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا، کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے، جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جائے گا۔ تم میں ایسا کون سا آدمی ہے کہ اگر اس کا بیٹا اس سے روٹی مانگے تو اسے پتھر دے گا، یا اگر مچھلی مانگے تو اسے سانپ پکڑائے گا؟ بس جبکہ تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو، تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا؟ بس جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں وہی تم بھی ان کے ساتھ کرو، کیونکہ تورات اور نبیوں کی تعلیم دی ہے. یہ میں نے چند اقتباسات آپ کو سنائے، اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ انجیل اور تورات میں کیا فرق ہے اور کس وجہ سے قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ایک سراسر قانون ہے اور دوسری سراسر حکمت. یہ کچھ حصے ہیں، آپ ساری انجیل پڑھیں تو اس میں جو واقعات ہیں، چونکہ انجیل ہمارے پاس مرتب صورت میں نہیں ہے، یعنی تورات تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے مرتب کر دی تھی، انجیل اپنی نزولی ترتیب سے روایت کی شکل میں موجود ہے، تو اس وجہ سے اس میں تاریخ بھی شامل ہو گئی ہے، واقعات بھی شامل ہو گئے ہیں، لیکن جہاں جہاں کلام ہے اس کی شان یہ ہے اور یہ اس کا اسلوب ہے. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کیا نوعیت. تیسرا سوال جو اس باب میں سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ تزکیے کی ذرا مزید وضاحت کر دی جائے. تزکیے کے بارے میں یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو ہمارے ہاں زکات کا لفظ بولا جاتا ہے یہ بھی اسی سے بنا ہوا ہے. یہ عربی زبان میں اپنے اندر ایک مثبت پہلو رکھتا ہے، ایک منفی پہلو رکھتا ہے، یعنی کسی چیز کو جب آلائشوں سے پاک کیا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے، اس کے لیے متبادل لفظ بولتا ہے قرآن مجید. جب وہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ سارے احکام کا منشا تزکیہ ہے، تو مثال کے طور پر دیکھیے نا کہ وضو کے احکام قرآن میں جہاں آئے ہیں تو وہاں اس کا متبادل لفظ استعمال کر اس کے معنی بیان کرتا ہے. وہ یطہرک یرید اللہ ان یطہرک، اللہ چاہتا ہے کہ وہ تمہاری تطہیر کر دے، تمہیں پاک کر دے. اچھا، پیوریفائی کرنا، یعنی ایک پہلو اس کا یہ ہے. اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے بارے میں جہاں کہا گیا ہے تو خاص طور پر کہا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ ہر طرح کی غلاظت سے پاک کر کے یطہرکم تطہیرا، وہاں بھی وہ اس کے معنی کا دوسرا لفظ استعمال کر لیا ہے. تو ایک اس کا پہلو یہ ہے. دوسرا پہلو اس کا ہے نشو نما دینے کا، یعنی جب ظاہر ہے کہ ہم کسی چیز کو آلائشوں سے پاک کرتے ہیں تو وہ ایک منفی عمل کرتے ہیں، پھر ایک مثبت عمل یہ کرتے ہیں کہ اس کو اس کے مقاصد کے لیے نشو نما دیتے ہیں. تزکیے میں یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں، پاک کرنا، تزکیہ کرنا، نشو نما دینا، یہ دونوں چیزیں اس میں ہیں. تو انبیاء علیہ السلام جس مقصد کے لیے آتے ہیں وہ ہے تزکیہ، انفرادی اور اجتماعی زندگی کو پاک کرنا. نہ وہ کوئی نظام دینے کے لیے آتے ہیں، نہ دنیا میں کوئی حکومت قائم کرنا ان کا اصل مقصود ہوتا ہے، وہ اصل میں انفرادی اور اجتماعی زندگی کو پاک کرنا چاہتے ہیں. قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے کہ خدا اپنی جنت کے لیے لوگوں کا اس دنیا میں انتخاب کر رہا ہے، اور یہ انتخاب کس اصول پر ہو رہا ہے؟ اس اصول پر ہو رہا ہے کہ کون اپنے آپ کو پاک کر کے زندگی بسر کرتا ہے اور کون ناپاکی میں زندگی بسر کرتا ہے، یعنی اخلاقی پاکیزگی اور ناپاکی، یہ زیر بحث ہے. چنانچہ دین کے بارے میں ہم آگے بحث کریں گے تو اس میں بھی گویا معیار کی حیثیت اس چیز کو حاصل ہے کہ ایک تو وہ چیزیں ہوتی ہیں نا کہ جن کے بارے میں یہ بحث نہیں ہوتی کہ یہ دین ہے یا نہیں، مثلا نماز ہے یا قرآن مجید کی تلاوت ہے یا حج ہے یا اس طرح کی چیزیں ہیں. اس کے علاوہ کچھ دوسرے احکام ہوتے ہیں، تو ان احکام میں یہ کہ وہ دین ہے تو جہاں تطہیر ہو رہی ہوگی، صفائی ہو رہی ہوگی، خواہ وہ جسمانی ہو رہی ہو، خواہ اخلاقی ہو رہی ہو، خواہ نفسی ہو رہی ہو، خواہ سماجی ہو رہی ہو، خواہ معیشت میں ہو رہی ہو، تو وہ گویا پاکیزگی پیدا کرنا یہ دین کا مقصد ہے اصلا. اب یہ جو مقصد ہے اس کو قرآن نے جگہ جگہ بیان کیا. جب وہ ایک لفظ میں بیان کرتا ہے قد افلاح من تزکا، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا وہ فلاح پا گیا، اور یہاں وہ قرآن مجید نے خاص طور پر بیان کیا ہے قسم کے اسلوب میں، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، یعنی وہ فلاح پا گیا جس نے اس نفس کو پاک کر کے رکھا، اور وہ برباد ہوا جس نے اس کو آلودہ کر لیا. تو آلودگی کا مطبع یہ گویا ہے وہ بھی، اور کسی چیز کا اس کی جگہ رک جانا، صحیح سمت میں نشو نما نہ پانا، اس کو بھی یہ بیان کرتا ہے. اس کا مدعا یہ ہے، ہم اگر ایک لفظ سے بیان کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دین اصل میں انفرادی اور اجتماعی، انسان کے چونکہ دونوں پہلو ہیں، ایک اس کی انفرادی زندگی ہے، ایک اس کی اجتماعی زندگی ہے، دونوں کا تزکیہ کرتا ہے، دونوں کو پاک کرتا ہے. کیسے پاک کرتا ہے؟ یعنی یعلمہم الکتاب والحکمہ، اس کے لیے ان کو قانون سکھاتا ہے اور اس کے لیے ان کو حکمت کی تعلیم دیتا ہے. حکمت ہمارے علم کو پاک کرتی ہے اصلا، اور کتاب اصل ہمارے عمل کو پاک کرتی ہے، علم اور عمل دونوں کا مجموعہ ہے انسان. تو یہ چیز ہے جس کو یہاں بیان کیا گیا، تزکیے سے مدعا یہ ہے. اسی طرح ایک آخری سوال اس باب میں یہ سامنے آیا کہ یہ جو آیت ہے یہ کیا یعنی اس میں محض بیان ہے، یا اس میں جو یہ الفاظ ہیں کہ والذی بعث فی الامین، تو اس محل میں اس کا کیا مدعا بنتا ہے، کیونکہ باقی جگہوں پر بھی یہ اسی طرح کے مضمون کے سیاق میں آئی ہے. تو اس میں ایک چھوٹی سی بات آپ شیئر کر دوں، اور وہ یہ کہ ہمارے سامنے جب قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں تو ظاہر جملہ لکھا ہوا ہوتا ہے، جملہ لکھا ہوا ہوتا ہے تو یہ پھر طے کرنا ہوتا ہے سیاق و سباق کی روشنی میں کہ اس میں سٹریس کس لفظ پر ہے، یعنی کہاں ہے. میں نے اپنے ایک لیکچر میں جو مولانا امین حسن اصلاحی صاحب یاد میں دیا تھا اس میں بھی یہ واضح کیا تھا کہ جملے کے اسٹریس کے نتیجے میں اگر آپ اس کے صحیح متعین نہ کر سکیں, جملہ تو ٹھیک ہے آپ نے پڑھ لیا, تو اس میں زمین آسمان کا فرق واقع ہو جاتا ہے. تو میں نے مثال دی تھی کہ اگر کوئی آدمی یہ جملہ لکھا ہوا پڑھے کہ آئی ہیو ٹو بکس, تو ایک جملہ ہے, لیکن اب اس کے ایک ایک لفظ پر آپ زور دیتے چلے جائیے, آئی ہیو ٹو بکس, آئی ہیو ٹو بکس, آئی ہیو ٹو بکس, آئی ہیو ٹو بکس, تو آپ دیکھیے کتنے معنی بدل گئے. یعنی اس کے نتیجے میں معنی میں بہت فرق واقع ہو گیا. میرے پاس دو کتابیں ہیں, کسی اور کے پاس نہیں. میرے پاس دو کتابیں ہیں, میرے پاس دو کتابیں ہیں, میرے پاس دو کتابیں ہیں, تو یہ دیکھیے کہ جملے میں فرق واقع ہوتا چلا گیا. یعنی آپ نفی کسی اور چیز کی کرتے ہیں جیسے ہی اس میں فرق کر دیتے ہیں. تو یہ میں اشارہ کر رہا ہوں طالب علموں کے لیے, یعنی میرے نزدیک اس میں جو اسٹریس ہے وہ مفعول کی ضمیروں پر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے امین میں ایک رسول مبعوث کرایا, وہ ان پر, یعنی بنی اسرائیل پر تو تلاوت آیات ہوئی تھی, ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کرے گا. اور چونکہ پیشینگوئی وہی ہے کہ تیرے بھائیوں میں سے ایک پیغمبر مبعوث کیا جائے گا, وہ ان کا تذکیہ کرے گا. وہ دیکھیں اوپر بھی وہی ہے, ہو اللہ باسا فل امین, امیوں میں ایک رسول بھیجا گیا ہے, وہ انہیں, یعنی یہ بطور خاص امتنان کا پہلو ہے کہ بنی اسرائیل کو تو اللہ تعالیٰ نے 2000 سال تک نبوت سے, کتاب سے, حکمت سے, آیات سے نوازا, اب اللہ تعالیٰ نے گویا ان کو معزول کر کے اس منصب سے بنی اسماعیل ابراہیم کی دوسری نسل کی طرف رخ پھیرا ہے, اور ان میں ایک پیغمبر کی بعثت ہوئی ہے. تو اس میں ہم پر, من ہم پر, یہ اصل اسٹریس ہے اس میں جو بیان ہے, اس کو اچھی طرح زیر نشین کر لینا چاہیے. یہ تو وہ سوالات تھے جو بعض طالب علموں کی طرف سے پچھلے لیکچر کے بارے میں سامنے آئے. اب اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. جی جی بالکل, یہ تو پہلے سے واضح ہو چکا ہے کہ آپ لوگ جب روک لیں گے تو بس بات ختم. نہیں ایسا نہیں ہے, میں نے یہ بڑی تفصیل سے عرض کیا تھا کہ عربی زبان میں اور اردو میں بھی الفاظ کے 1, 2, 3, 4 معنی ہوتے ہیں. کتاب کا لفظ عربی میں دی بک کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے, قانون کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے, خط کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. یہ اب سیاق سباق طے کرے گا, جیسے کہ ہم دوسری زبانوں میں طے کرتے ہیں کہ کہاں کس معنی میں استعمال ہو. اس میں پھر میں نے یہ جملہ بولا تھا کہ قرآن میں جہاں جہاں حکمت پر عطف ہو کے کتاب آیا وہاں قانونی کے معنی میں, یعنی یہ نہیں کہ ہر جگہ. اب ذالک الکتاب میں تو اس معنی میں نہیں ہے, تلک آیات الکتاب میں اس معنی میں نہیں ہے. کتاب کا لفظ عربی زبان میں کتاب جس معنی میں ہم بولتے ہیں اس میں بھی معروف لفظ ہے, قانون کے معنی میں بھی بالکل معروف لفظ ہے. اور کتاب کا لفظ جس طرح کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ خط کے معنی میں بھی, آپ دیکھیں حضرت سلیمان نے ملکہ سبا کو خط لکھا, انی الکیہ الیہ کتاب کریم, میری طرف ایک بہت ہی معزز خط ڈالا گیا ہے. یعنی یہ اس معنی میں بھی عام استعمال ہو جاتا ہے, اور قانون میں بھی صرف شریعت کے قانون کے لیے نہیں بلکہ مجرد قانون کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو مجرد قانون کے لیے استعمال ہونے کی وجہ سے یہ خدا کا جو قانون تکوینی طور پر چل رہا ہے, جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ نیوٹن کا دوسرا قانون ہے, اس معنی میں بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے. اچھا, اسی طریقے سے نوشتہ خداوندی جو تقدیر ہے اس کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. مال حاضل کتاب اعمال نامے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. لا یغادر صغیرۃ و کبیرہ رجسٹر کے لیے بھی استعمال ہوا ہے, جو آپ کسی جگہ ریکارڈ رکھنے کے لیے لے آتے ہیں. تو قرآن مجید میں سب معنی میں استعمال ہوا ہے. اب یہ سیاق سباق مدعا وہ طے کرے گا کہ یہاں کس مفہوم میں استعمال ہوگی. اور کوئی سوال؟ اصول نظام, یہ قرآنی الفاظ تو ہے نہیں, یعنی یہ تو ہماری اپنی زبان کے الفاظ ہیں. قرآن مجید میں لفظ اصول اگر آیا تو بالکل اس مفہوم میں ہے جو عربی میں اس کا لغوی مطلب ہے, یعنی جڑ کے معنی میں. یہ جو اصول پرنسپل کے معنی میں ہے یہ اصل میں ہماری اردو زبان کا لفظ ہے. عربی زبان میں اب استعمال کرنے لگ گئے ہیں, لیکن قدیم عربی میں, یعنی جو قرآن کی عربی ہے, اس میں اصول پرنسپل کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا. اچھا, اسی طریقے سے نظام کا لفظ, یہ تو ہمارے ہاں موجودہ زمانے میں استعمال ہوا ہے, بلکہ ہمارے دینی لٹریچر کے لیے بھی یہ اس صدی سے پہلے ایک اجنبی لفظ تھا, اسی زمانے میں استعمال ہوا. تو یہ قرآن کے الفاظ تو ہیں ہی نہیں. ہم نے تو اس وقت اپنا دائرہ یہ مقرر کیا تھا کہ ہم جو بات بھی کریں گے اس کے لیے قرآن مجید کا ماخذ سامنے لے آئیں گے. تو میں نے یہ کہا تھا کہ میں نے ایک پیراگراف لکھا ہے, اس کی بنیاد میں نے اس آیت پر رکھی ہے. یہاں تو اس آیت کو لانے سے مقصود اس کے سوا کچھ نہیں تھا, کہ دین اصل میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات سے صادر ہوا ہے. بس یہ بیان کرنا تھا. لیکن یہ قرآن کیسے بیان کرتا ہے؟ چونکہ وہ اسی آیت میں چار جگہ بیان کرتا ہے تو میں نے اس کو نقل کر دیا. اب چونکہ آیت کا ترجمہ اور مفہوم میرے نزدیک مختلف ہے اس سے جو عام طور پر رائج ہے تو مجھے یہ لمبی بحث کرنی پڑی. ورنہ اصل یہاں یہ آیت اس ساری بحث کو کرنے کے لیے نہیں، یہ اس بحث کو کرنے کے لیے آئے گی دین کا صحیح تصور. اور کوئی جواب؟ جب آپ چاہیں. جی جی یہ بات کہ واؤ یعنی کے معنی میں آتی ہے اور اسی طرح سے اس طرح کے مفہوم میں آتی ہے، یعنی تفصیل کرنے کے لیے، جس کی میں نے ایک مثال دی تھی اسی آیت کی، جس میں ایک اور چیز بھی بیان کر دی گئی، وَعَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُونَ، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُونَ، اس میں بیان کر دیا تھا. یعنی یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں ہمیشہ سے. اچھا، اب اس میں ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ مثال کے طور پر کسی ایک دور میں کسی آیت کے بارے میں کسی جلیل القدر صاحب علم نے ایک بات کہہ دی. اب وہ بات کہہ دینے کے بعد اگر اس سے مسئلہ ختم ہو گیا ہے، یعنی لوگوں کے نزدیک، تو کوئی خاص سوال نہیں پیدا ہوتا. چنانچہ میں نے اس لیے اس کی تاریخ آپ کے سامنے رکھی تھی کہ یہ جب سامنے آیا تو اول پہلا تو آدمی یہ خیال کرے گا نا کہ حضور پر ایک کتاب اتری ہے، تو یہ علم عمل کتاب ہو گئے کہ کتاب کی تعلیم دیتے ہیں. اب اس کے بعد حکمت کا مسئلہ تھا تو امام شافعی جیسے جلیل القدر آدمی نے بڑی زوردار بحث کر دی کہ استمرار سنت. اچھا، وہ دین کا دوسرا مقصد ہے، اب بس ختم ہو گیا. اچھا، زمخشی چونکہ زبان بیان کا بڑا اچھا علم رکھتا ہے تو میں نے اس لیے اس کا خاص طور پر حوالہ دیا تھا کہ جب اس نے پانچویں چھٹی صدی میں آ کر اپنی تفسیر لکھی تو سب سے پہلے جب یہ آیت آئی تو اب اس کا ذوق اس کو گوارا نہیں کرتا کہ حکمت سے مراد وہ چیز لے لے جو عام طور پر بیان کی جائے. تو اس نے کہا اس سے مراد اصل میں وہ قوانین اور شرائع اور احکام ہے، یہ اس نے مراد لیا. اور پھر اس کے بعد آگے سنت جو امام شافعی نے کہا اس کو قبول کر لیا. یہ ہو گیا. جب یہ ہو گیا تو اس کے بعد پھر اس پر کوئی خاص غور و خوض کرنے کا عمل ہمارے ہاں سرے سے ہوا ہی نہیں. یہ مولانا حمید الدین فرائی پہلے آدمی ہے کہ جنہوں نے مفردات القرآن میں اس لفظ حکمت کے اوپر ایک نوٹ لکھا، کیونکہ ان کی وہ کتاب ہے جس میں انہوں نے قرآن مجید کے ان 70 الفاظ پر بحث کی ہے جس کے بارے میں ان کا خیال یہ ہے کہ ان کا شیڈ یا تو صحیح واضح نہیں ہوا یا ان کے مدعا میں کوئی خرابی پوری امت کے لٹریچر میں پیدا ہو گئی. وہی 60-70 الفاظ انہوں نے منسوخ کیا، اس میں حکمت کا لفظ انہوں نے منسوخ کیا اور پہلی بار یہ اشارہ کیا کہ یہاں سے مراد ان کی جہاں جہاں حکمت کے ساتھ کتاب آیا ہے وہاں یہ شرائع اور اصول شرائع کے معنی میں. ان کے اپنے الفاظ یہ ہیں کہ شرائع کتاب یعنی شریعت اور اصول شرائع ان کی بنیاد وہ حکمت بیان کیا. تو یہ اس کی تاریخ. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ایک لمبے عرصے تک یہ صورتحال رہی. چنانچہ آپ یہ دیکھیے کہ اس آیت کو بنیاد بنا کر اس نقطۂ نظر کو ثابت کرنے کی ہمارے اس دور میں بڑی غیر معمولی بحثیں ہوئیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم صرف کتاب لے کر نہیں آئے بلکہ اس کے ساتھ سنت بھی لے کر آئے اور اس کا ماخذ یہی آیت قرار دی گئی. یہ عام طور پر کیا گیا. جی اس کی وجہ صرف یہ ہے، یعنی اگر آپ اس پہ اصرار کریں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اسمبلی میں پوائنٹ کو سٹریس کرتے ہیں، تو پھر میں بے شمار مقامات آپ کو بتاؤں گا کہ جس میں قرآن مجید کا عام اسلوب یہی، یعنی وہ لے والا اسلوب جو ہے وہ تو قرآن کبھی کبھی استعمال کرتا ہے، عام طور پر تو وہ اسی اسلوب میں بات بیان کرتا ہے. یعنی یہ اتنا زیادہ ہے کیونکہ ہمارے ہاں اس کا استقصاء کم ہوا ہے اور کے معنی ہر جگہ کر دیے جاتے ہیں، اس لیے یہ خیال ہو اتنا زیادہ ہے اور اتنے اس کے نظائر ہیں کہ مختلف پہلوؤں سے آپ بیان کرتے چلے جائیے، اور کوئی ترجمہ ممکن نہیں ہوتا اس کا. یا ایک بڑا اچھا سوال پیدا ہو سکتا ہے اور وہ ان کی اس بات سے نکلا ہے، اصل میں کوئی نہ کوئی نقطہ پیدا کر دیا کرتے ہیں. وہ سوال یہ ہے کہ جب ہم کسی لفظ کے معنی طے کرتے ہیں تو ایک مرحلہ تو وہ ہوتا ہے کہ ہمیں اطلاق کرنا ہے، یعنی ہمیں پتا ہے کہ ایک لفظ کے 10, 5, 7 معنی ہیں اور کسی ایک آیت یا کسی ایک جملے پہ اطلاق کرنا ہے. ایک یہ ہے کہ پہلی مرتبہ جب معنی ثابت کیے جاتے ہیں تو وہ ان مقامات سے ثابت کیے جاتے ہیں جہاں دوسری کوئی تعویل ممکن نہیں ہوتی. یعنی یہ زبان کا عام قاعدہ ہے. جب ہم کہتے ہیں نا اس لفظ کے یہ معنی بھی ہے تو وہاں دوسری کوئی تعویل ممکن نہیں ہوتی. یا یہ ہے کہ جیسے ہی اصل تعویل سامنے رکھی جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو غلط تعویل کی جا رہی تھی اس کو جملے نے اٹھا کے پھینک دی. یہ صورت ہوتی ہے. میں اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. اس کی مثال یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہماری جو لغت کی کتابیں ہیں ان میں لفظ غصا قرآن میں دو مقامات پر آیا ہے, اور لفظ غصا کا مطلب یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ کوڑا کرکٹ جو بالکل زرد سا ہو جاتا ہے, یعنی کسی چیز کا بوسیدہ ہو جانا, اور بوسیدہ ہو کے جو وہ صورت اختیار کرتی ہے اس عربی میں غصا کہتے ہیں. قرآن مجید میں ایک مقام پر جب اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے, دو جگہ آیا ہے, کیا جاتا ہے تو بالکل ٹھیک, مطلب وہ کوئی اس میں تردد نہیں پیدا ہوتا, یہ معنی ہے لفظ کے. اب یہ ہے کہ ایک دوسرا مقام قرآن مجید کا ایسا ہے کہ جس میں اگر تو آدمی نظر انداز کر دے, اور دیکھیے آپ کے سامنے نظر انداز کر دے, نظر انداز کر دے تو نظر انداز کر دینے پر ہر چیز ٹھیک ہوتی ہے. نہ کریں, دیکھیے میں ابھی آپ کو اس مثال دیتا ہوں تو آپ یہ مان جائیں گے کہ نہیں, سوال پیدا ہوتا ہے. میں قرآن مجید کی بڑی چھوٹی صورتوں میں سب اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوا والذی قدر فہدا والذی اخرج المرعى فجعلہ غصاء احوا. اب یہاں یہ دوسری مرتبہ آیا ہے. اب اس میں جو تقابل ہے, یعنی اگر آپ ادبی لحاظ سے اپریشیٹ کریں جملوں کو, تو وہ جملے یہ ہیں کہ والذی قدر فہدا, یعنی اس نے تقدیر مقرر کی, اندازہ مقرر کیا, پھر اس کو رہنمائی دی. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بات جو ہے وہ پہلے ابتدائی بیان ہوئی اور پھر اس کو آگے بڑھا دیا. سب اسم ربک الاعلی الذی خلق, اس نے بنایا, فسوا پھر تسویہ کیا, تو ظاہر ہے کہ خلق اور اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے نا, بات آگے بڑھ گئی, یعنی اس کا تسویہ کیا, اس کو سوار کے نیک سکھ سے درست کر دیا. الذی خلق فسوا والذی قدر فہدا, اس نے اندازہ ٹھہرایا پھر اس کو آگے بڑھا دیا. اب اس کی مثال دی ہے قرآن نے, والذی اخرج المرعى, اس نے ایک کونپن نکالی, فجعلہ غصاء احوا, اب میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں, اس کو کوڑا کرکٹ بنا دیا. ذوق قبول کرتا ہے, نہیں قبول کرتا. اب کوئی ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیجئے تو ہر ترجمے میں ہے. خود امام فرائی یہ کہتے ہیں کہ 40-45 سال تک میں, یعنی میرا ذوق اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا, یہاں تک کہ پھر مجھے یہ معلوم ہو گیا, اور اس کے دلائل انہوں نے دے دیے مفردات القرآن میں کہ غصاء کا لفظ عربی زبان میں ازداد میں سے ہے. عربی زبان میں یہ چیز بھی ہے کہ ایک ہی لفظ بالکل الٹ معنوں میں استعمال ہو جاتا ہے. تو غصاء جس طرح کوڑا کرکٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے, اسی طرح کسی چیز کے گدرا کر بہت غیر معمولی شاداب ہو جانے کے اوپر جو رنگ آتا ہے اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو اب اس کے بعد کیا چیز یہاں اس کو واضح کر دے گی, یعنی جس طرح میں نے عرض کر دیا کہ پچھلا جملہ اس کو قبول نہیں کرتا. پچھلے جملے کو اگر آپ اس کو الگ الگ کر دیں, مثلا ایک قرآن مجید کو پڑھنے سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ پہلے اللہ صاحب نے یہ بیان کیا کہ اس نے لوگوں کو بنایا, پھر ان کا تصفیہ کیا, پھر ان کا اندازہ ٹھہرایا, پھر ان کی رہنمائی کر, پھر اللہ صاحب نے یہ بیان کیا کہ اس نے کچھ کمپنی بھی پیدا کی اور ان کو وہ کوڑا کرکٹ بنا دیتے تھے, کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. تو یہ قرآن مجید میں ایک میں نے مسئلے کی مثال دی. اسی طرح آپ اور مثال دیکھیے, اس سے بھی آپ یہ سمجھیں گے کہ لفظ کا شیڈ جو ہے وہ کیا مسائل پیدا کر دیتا ہے. میں نے مولانا اصلاحی میموریل لیکچر میں بھی یہ مثال دی تھی کہ سورہ والدحیٰ ہے. اب اس میں اللہ تعالیٰ یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, الم یجد کا یتیمن فآوا وجد کا ضالن فہدا و وجد کا آئلن فاغنا فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک. عام سورہ ہے, یاد ہے سب کو. آپ اس کو الگ الگ لیجیے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن اگر ایک باذوق آدمی اعلیٰ کلام کو اپریشیٹ کر رہا تو پڑے گا تو یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ پہلے تین چیزیں بیان کی ہیں جو دی گئی, پھر اس کا کوئی حق بیان کیا گیا. اب کیسے, الم یجد کا یتیمن فآوا فاما الیتیم فلا تقہر. دیکھیے مقابلے میں ہے, یعنی اگر آپ اس کو رکھیں الم یجد کا یتیمن فآوا, یعنی کیا ہم نے تجھے یتیم نہیں پایا اور ٹھکانہ دیا, وجدہ کا آئلن فاگنا وجدہ کا زالن فہدا, جوائے راہ پایا, راستہ تلاش کرتے پایا تو راستہ نہیں دکھایا, وجدہ کا آئلن فاگنا اور تجھے محتاج پایا تو غنی نہیں کیا, یعنی یتیم ہو گئے نا. اب دیکھیے امل یتیم فلا تقہر, یہ بالکل ٹھیک ہو گیا, بھائی یتیم پایا تو ٹھکانہ دیا. اب یتیم اگر تمہیں نظر آئے, یعنی رسول اللہ کو مخاطب کر کے کہا ہے تو اس کے ساتھ برے طریقے سے پیش نہ ہو، یعنی اسے ڈانٹو نہیں، امل یتیمہ فلا تقہر. اب ادھر کیا کہا تھا، وجدہ کا ظالن فہدا، ہم نے تجھے راستہ تلاش کرتے پایا تو راستہ دکھا دیا، اس کے مقابل میں آ گیا نا ادھر. اما سائلہ فلا تنہر، سائل وہ مانگنے والا بھی ہوتا ہے جو آپ کے پاس آ کے پیسے مانگتا ہے، اور وہ بھی ہوتا ہے جو پیغمبر کے پاس سوال کرنے کے لیے آتا ہے کہ جی مجھے دین بتائیے. تو دو پہلو پیدا ہو گئے. تو اگر آپ اس کو مقابل میں رکھ کے دیکھیں گے تو پھر آپ کا ذوق شہادت دے گا کہ یہاں اصل میں گلی والا سائل مراد نہیں ہے. یعنی گویا جملوں کی تعریف یہ ہے کہ ہم نے تجھے جوائے راہ پایا تو راستہ دکھایا تھا نا، یعنی تیرے اوپر خدا، اب کوئی پوچھنے آ جائے دین تو ہم سائل فلا تنہا، تو یہ دوسرا سائل مراد ہو گیا. اچھا آپ تیسرے کو دیکھیے، وہ ہے نا کہ وجدہ کا آئلن ساگنا، محتاج پایا تو غنی کر دیا. تو اس کے جواب میں کیا گیا، اما بنعمت ربک کا فحدث، یعنی ہدایت کی نعمت ہم نے اس کا محتاج پایا تو غنی کر دیا، یعنی کتاب حکمت قانون شریعت سب دے دیا، اب اس کا چرچا کرو نا دنیا میں جا کے. اما یہ گویا تقابل میں آپ نے رکھ دیا. اب آپ اگر دیکھیں گے تو آپ یہ معلوم کریں گے کہ اس سے ہمارے ہاں عام طور پر قرآن کو اپریشیٹ کرنے والوں کو بحث نہیں ہے. وہ یتیمی کے بارے میں کچھ الگ احکام بیان کر دیں گے، سائلوں کے بارے میں کچھ الگ احکام بیان کر دیں گے، اور پھر یہ کہیں گے کہ جی یہ الگ الگ احکام ہیں، یعنی کچھ مانگنے والوں کے بارے میں ہدایات دی گئی ہیں کہ ان کو نہ مانگیے. تو ہم جب اس کو دیکھتے ہیں تو اس طرح دیکھتے ہیں، یعنی اب دیکھیے اس میں یہ سوال نہیں ہے. سائل کا مطلب وہ بھی ہے، وہ بھی سائل ہے جو آپ سے آ کے اپنی کوئی ضرورت مانگتا ہے، اور وہ بھی سائل ہے جو آپ سے آگے سوال کرتا ہے. عربی زبان میں دونوں لفظ بالکل یکساں استعمال ہوتے ہیں. سوال کرنے میں آپ نے مشہور حدیث سنی ہوگی جبریل، حدیث جبریل، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل نے دین کے بارے میں سوالات پوچھے. تو حضور سے جب انہوں نے پوچھا ہے کہ قیامت کے بارے میں بتائیے، تو آپ نے فرمایا من مسئول بعالم عنہا من السائل، یعنی پوچھنے والے سے، سوال کرنے والے سے جس سے سوال پوچھا گیا ہے زیادہ علم نہیں رکھتا، تمہارا علم قیامت کے بارے میں یکساں ہے. تو عربی میں سائل کا لفظ جو ہے بالکل عام استعمال ہوتا ہے، سوال کرنے والے اپنی کوئی اس طرح کی دینی ضرورت سامنے رکھنا ہے، جی میں بات سمجھ میں نہیں آ رہی، مجھے سمجھا دیجیے. تو اس میں اب یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ اوپر کے تینوں جملوں کا رب کیا تقاضا کرتا ہے، یعنی یہاں کس معنی میں لیا جائے. تو اس سے معنی متعین ہوتے ہیں. ہاں لیکن میری گھڑی کے مطابق ہوگا نا، آپ بھی گھڑی کے مطابق اعلان کرتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے گھڑی. ہاں تو بس یہ انہوں نے یاد کرا دیا ہے، وہ یہ ہے کہ اگلے جمعرات کو آپ لوگوں کو چھٹی رہے گی. چھٹی پر عام طور پہ طالب علم بہت خوش ہوتے ہیں. اصل میں میرے ہی پاؤں کی انگلی ٹوٹ گئی تھی اس میں، دو تین مہینے میں اس میں کوئی نہیں جا سکا، تو میں نے بعض احباب سے کراچی اور حیدرآباد میں وعدہ کیا ہوا تھا، تو وہ تین چار مصروفیات اکٹھی ہو گئی تو میں نے ان کو جمع کر لی. تو اس وجہ سے چند دن کے لیے میں وہاں جا رہا ہوں. میں انشاءاللہ العزیز پہلی تاریخ کو واپس آؤں گا، 26 کو جاؤں گا، یعنی پرسوں جمعے کے درس کے بعد. تو جمعے کا درس بھی ایک مرتبہ نہیں ہوگا اور یہ بھی نہیں ہوگا. تو یہ میں نے آپ کو اس کی مثالیں دی کہ جو لفظ جو ہے اس کو کس طرح سے اپریشیٹ کرنا چاہیے. قرآن مجید کے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے کہ اس طرح کی اپریسیشن اس کی یہ عام طور پر نہیں ہوئی. یعنی اگر آپ تفسیروں کو دیکھیں گے تو عام طور پر یہ بحث نہیں ہوتی اس میں. میں آپ فرمائیں گے، میں ایک اور آپ کے سامنے مثال رکھتا ہوں. یہ میں نے دونوں مثالیں رکھی جو عامت البرود غلطیاں ہیں، یعنی غسال احبا کا ترجمہ ہر آدمی کر رہا ہے کہ خسو خاشات کر دیا، تو اس کو کوئی تردد نہیں ہوتا، اطمینان سے کر دیتے ہیں، کیونکہ ہر آیت الگ مدعا بیان کر رہی ہے. بالکل اسی طریقے سے جب یہ بات واضح ہو گئی کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے خدا کے پیغمبر کو کتاب دی تھی اور تزکیہ کرتے تھے وہ، پاک تو بناتے ہی تھے نا، تو یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا. اب اس کے بعد حکمت رہ گئی، وہ امام شافعی کے نزدیک سنت ہو گئی، بات ختم ہو گئی. یعنی اصل میں بات ختم ہو جاتی ہے بہت سے معاملات میں تو پھر لوگ اس پر سوال نہیں اٹھاتے. اب جو سوالات میں نے اٹھائے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہ اپیل نہ کریں، آپ ان کو سنیے. اگر اس سے مدعا واضح ہوتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں واضح ہوتا تو بس ایک خدمت سمجھ لیجئے. اب مثلا میں آپ سے عرض کرتا ہوں، قرآن مجید کی ایک بڑی مشہور سورہ ہے، سورہ مدثر. سورہ مدثر میں اس کا آپ کوئی ترجمہ، کوئی قرآن مجید کا ترجمہ نکال کے پڑھ لیں، میں عام ترجمے کے لحاظ سے اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثيابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. یہ سورہ کا پہلا پیراگراف ہے. اب عام طریقے پہ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے وہ پڑھ دیتا ہوں. اوڑھ لپیٹ کر بیٹھنے والے، اٹھو اور اٹھ کر خبردار کرو، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، اور اپنے لباس کو پاک صاف رکھا کرو، اور جو گندگی بھی لگ جائے اس سے فوراً اس کو دھو لیا کرو، اور دوسروں پر زیادہ سمجھ کر احسان نہ کیا کرو، اور اپنے پروردگار کے لیے صبر کیا کرو۔ اب یہ عمومی درسنا، مطلب اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بہت سے احکام دیے ہیں، ان میں یہ ہے کہ کپڑوں کی صفائی رکھنی چاہیے آدمی کو، اسی طرح کو گندگی غلاظت لگ جائے تو اس سے پاک کر لینا چاہیے، لوگوں پر زیادہ احسان نہیں جتانے چاہیے۔ ساری اچھی نیک باتیں، یعنی اچھی باتیں۔ اب یہ دیکھیے کہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ہم اس کو کیسے دیکھتے ہیں سورہ کو، یہ پانچ چھ آیتیں ہیں قرآن مجید، یعنی وہ سیابہ کا فتاہر، عربی زبان میں سیاب کپڑے کو بھی کہتے ہیں، اور بالکل اس معنی میں ایک نہایت خوبصورت تعبیر بھی ہے دامن دل، جس معنی میں ہم بولتے ہیں، یعنی جیسے کپڑے کو کہتے ہیں ایسے ہم بولتے ہیں دامن دل۔ عمر القیس کا بہت مشہور شعر ہے، سلی سیاب کے ان سیاب کے تن سے، یعنی تو نے اپنا دل مجھ سے الگ کرنا ہے تو پھر کرنے کی کوشش کر لو۔ تو یہ عام تعبیر ہے قرآن مجید۔ اب یہ دو معنی ہمارے سامنے آ گئے، یعنی ایک مجاز کا مفہوم ہے اور ایک حقیقت کا۔ حقیقت میں یہ کپڑا ہے جس کو آپ دھو دیتے ہیں، اور دامن دل وہ ظاہر ہے کہ ایک مجاز کی تعبیر ہے۔ اچھا، اسی طرح گندگی، گندگی کا لفظ قرآن میں جس طریقے سے، اس گندگی کے لیے آتا ہے جو ہمیں کہیں لگ جاتی ہے، بالکل اسی طریقے سے اخلاقی غلاظت کے لیے بھی آتا ہے، شرک کی نجاست کے لیے بھی آتا ہے۔ مثلا بتوں کے لیے کہا ہے رجس من الاوثان، بتوں کی غلاظت۔ اچھا، خمر اور میسر کے بارے میں، جوئے اور شراب کے بارے میں کہا ہے رجس من عمل الشیطان۔ یہ رجس رجس ایک ہی چیز، رجس یعنی کوئی فرق نہیں ہے اس کے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گندگی میں بھی دو پہلو ہو سکتے ہیں۔ اچھا، لا تمنن، عربی زبان میں جس طرح منا یمن کا لفظ جو ہے یہ احسان کرنے کے لیے آتا ہے، اسی طرح کسی چیز کو کاٹ کر ختم کر دینے کے معنی میں آتا ہے۔ دیکھیں بڑی مشہور سورہ ہے سورہ تین، اس میں یہ آتا ہے نا اجر غیر ممنون، ان کے لیے غیر منقطع اجر ہوگا، یعنی ایسا اجر جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو یہ اب دیکھیں دو شیڈ آ گئے، یعنی لفظ کے معنی میں دو دو پہلو ہو گئے۔ اب چونکہ میں دوسرے مدعا کو ترجیح دیتا ہوں تو میں ترجمہ کرتا ہوں، آپ دیکھیے، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سورہ میں انذار عام کا حکم دیا گیا ہے، اے اوڑھ لپیٹ کر بیٹھنے والے، اٹھو اور انذار عام کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اور اپنے ربی کی بڑائی بیان کرو، اور اپنے دامن دل کو پاک رکھو، اور شرک کی گندگی سے اپنے آپ کو الگ کر لو، اور اپنی صحیح کو زیادہ سمجھ کر منقطع نہ کرو، اور اپنے پروردگار کے فیصلے کا انتظار کرو۔ کہیے کیسے کھل گئی پوری، یعنی پانچ چھ آیتوں میں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ایک رواں دریا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ قرآن مجید کا اپنا ایک پہلو ہے۔ اس میں اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی اس پانی میں کیا غلطی ہے، تو کوئی غلطی ہے، یعنی بس یہ ذوق کا مسئلہ ہے، اس کو آپ اس طریقے سے دے سکتے ہیں، وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ وَلَا رَبَّ کا فَاسْتَكْثِرْ۔ مجھے اس پر ڈانٹ پڑی ہوئی ہے، یہ آیت مجھے ہمیشہ یاد رہتی ہے۔ میرے استاد مولانا مینا حسن اسلائی جب پڑھا رہے تھے ہم کو، تو وہ انہوں نے پوچھا کہ بھائی تَسْتَكْثِرْ کیا ہے، تو میں نے کہا کہ تَسْتَكْثِرْ استناف بھی ہو سکتا ہے، حال بھی ہو سکتا ہے، یعنی یہ فن نحو کا سوال ہے۔ تو انہیں غصہ آ گیا، انہوں نے کہا کہ یہ تو مجھے پتا ہے کہ دونوں ہو سکتے ہیں، یہ مکشنی میں لکھا ہوا ہے دونوں ہو سکتے ہیں، آپ تو یہ میں نے پوچھا تھا کہ آپ نے طے کیا کیا ہے کیا ہے یہاں پہ۔ تو خیر میں نے کہا کہ چلیے جی، اب مطلب یہ کہ مشکل ہو گئی بات۔ تو اگلے دن میں ذرا تھوڑا پیچھے بیٹھ گیا، تو انہوں نے کہا سر جاوید صاحب کہاں ہے، ایسے پوچھتے تھے، تو کسی نے بتایا جی بیٹھے ہوئے، تو انہوں نے کہا یہ کیا سوال ہے۔ میں نے کہا میرا خیال تھا کہ ڈانٹ پڑے گی، تو میں نے کہا جس پر میں نے بھی غور نہیں کیا، انہوں نے کتاب بند کر دی، انہوں نے کہا تو غور کون فرمائے گا۔ تو یہ مجھے اس پر بہت ڈانٹ پڑی ہوئی ہے، تو اب اگر آپ بھی چاہتے ہیں میں آپ کے ساتھ یہی کروں کر دیتا ہوں۔ تو اس کا تعلق اس سے ہے، یعنی آپ کے سامنے ایک لفظ کے دس پانچ معنی ہوتے ہیں، آپ کے سامنے دس تعبیریں ہوتی ہیں، اب آپ نے دیکھنا ہے کہ جملہ کس کو قبول کرتا ہے، کلام کا حسن کس سے نمایاں ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے ایک مقام پر بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ جب ان کے سامنے کوئی بات آتی ہے تو یتبعون احسنہ، وہ اس کا بہترین پہلو لیتے ہیں۔ تو بہترین پہلو میں یعنی فصاحت کس جملے میں ہے، لفظ کس کو قبول کرتا ہے، ہمارا کہنا یہ ہے کہ قرآن مجید کسی دوسرے مدعا کو قبول ہی نہیں کرتا، یعنی اگر صرف یہ ہے کہ اس کو دیکھ لیا جائے کہ وہ کیا چیز ہے، یہ بات بہت دور نکل جائے گی، ورنہ میں آپ کو بہت سی مثالیں دیتا۔ یہ میں نے تین مثالیں ان جگہوں کی دی ہیں جن پر بالکل اجماع ہے ان ترجموں کے اوپر جو میں نے اس کے مقابل میں، یعنی غصہ نحوہ کا بھی یہی حال ہے، اور سورہ بدعا تو کہیں بھی آپ پڑھ لیجیے، اس میں امت سائلہ فلا تنہر جو ہے وہ تو اتنا عام ہو گیا کہ ہم کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ جو سائل مانگنے کے لیے آ جائے اس کو مت ڈانٹو، یعنی یہ حکم کا ماخذ بن گئی۔ اور نعمت رب کا فحدث اس کا حال تو یہ ہے کہ جو آدمی اپنی تعریف کرنا چاہتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں تحدیث نعمت کے طور پر کر رہا ہوں. اس کے معنی یہ بن گیا. جناب یہ ڈاکٹر صاحب جو ہے یہ اب کہتے ہیں چھٹی کر